نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چلتے ہیں آج کا ہمارا ٹارگٹ. تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ سورۃ الانعام میں پچھلی قوموں پر عذاب آنے کی وجوہات ہیں. سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کو اگر ایک ساتھ جمع کر کے دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے سبق ہیں. لیکن ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب کسی جگہ کے لوگ اللہ کے حکموں کے خلاف جینے لگتے ہیں کچھ عرصہ تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے, وہ خوب ترقی کرتے ہوئے دکھتے ہیں, جوش و خروش سے جیتے ہیں, لیکن بعد میں پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے ہیں تو اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے, آئیے دیکھیے. بہت ہی زیادہ سوچنے اور غور و فکر کرنے والی آیات ہیں. ترجمہ پہلے دیکھیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے, ان قوموں کو مصائب اور علام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں, بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی, مگر ان کے دل تو اور بھی سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. یہاں میں ایک بات جو کل کسی نے شیئر کی تھی وہ شیئر کر دیتی ہوں. جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ پاکستان میں ایک لو کا اثر چل رہا ہے اور جس سے کئی لوگ مارے گئے, تو کل ایک سسٹر نے درس میں شیئر کیا تھا کہ کسی نے اس کے جواب میں ایک میسج عام کیا ہے واٹس ایپ پہ کہ فلاں کلمہ اتنی دفعہ بیٹھ کر سارے پڑھیں, اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس پہ ہم نے شام کے درس میں بھی تھوڑا سا ڈسکشن کیا تھا, لیکن شاید آپ لوگوں نے نہ سنا ہو. آپ بتائیے کہ اگر اس طرح کے وظائف کرنے سے مسائل کا حل ہوتا, مصائب ٹل جاتے, تو غزوہ احد میں اللہ کے نبی اسی طرح کے کام کرتے. اس طرح کی چیزوں پہ شیطان ہمیں کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ ہم اپنا محاسبہ نہ کر سکیں, ہم اس وجہ کو نہ ڈھونڈے. کل شام کا جن لوگوں نے درس سنا اس کا سارا ٹاپک ہی کیا تھا, ہمارے اوپر جو بھی تکلیفیں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں, تو استغفار کی اہمیت دیکھی تھی. تو جب یہاں دل سختی کی بات کی تو وہ یہی ہے, لوگ 100 دفعہ آیت کریمہ پڑھ لیں یا 100 دفعہ کو یا اسلام کا ورد کر لیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر انہی کاموں میں لگ جائیں گے جو کر رہے تھے. حالانکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد انسان کو توڑتے ہیں. تو اس طرح کے تھوڑے بہت نیکی کے کام کر کے لوگ مطمئن ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ شیطان ان کو تسلیاں دیتا ہے, تم خوب کر رہے ہو, اچھا کر رہے ہو. ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ پہلی بات ہے کہ آپ اور میں فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے. اللہ کے نبیوں کا یہ کام ہوتا تھا کسی بھی چیز کو عذاب کہنا یا نہ کہنا. دوسری بات ہے جو کرنے کا کام ہے وہ ایسے وقت میں محاسبہ کرنا ہے کہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات رمضان کے مہینے میں لوگوں کے اوپر ایسا کیوں کر رہی ہے. پھر اگلی بات ہے کہ شاید وہ لوگ جن پہ ہم ترس کھا رہے ہیں کہ مارے گئے مر گئے, کیا وہ ہماری نظر میں مظلوم ہے؟ لیکن شاید اللہ نے ان کو روزے کی حالت میں مار کر ان کے کئی گناہوں کو مار دیا, ختم کر دیا. تو لہٰذا ہمیشہ آپٹمسٹک ہوتے ہوئے اپنا پارٹ ادا کیجئے. اس کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون امحال ہے. لفظ امحال مشکل لگے تو مہلت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرتا کیا. آج اس کی روشنی میں ہم پورا قانون ادھر ہی سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ اب یہ بات آگے سورۃ الانعام, سورۃ الاعراف, پھر آگے جتنی بھی مکی صورتیں ہیں اس میں آپ کو اور مجھے ملے گی. پہلے ہم آیات کو اکٹھا پڑھ لیں گے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی بھلا دیا, تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے, یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں سے جو ان کو عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے, یعنی جو اللہ کی دی بھی نعمتیں تھی دولت مال کھانے پینے, جب اس میں خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا. اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا. اور بات یہ ہے کہ والحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی. اور آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ناطے سے کہتے ہیں, قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم. اے نبی ان سے کہو, کن سے کہو؟ جو لوگ آج مستیوں میں پڑے ہوئے ہیں ان سے کہو, کیا کبھی تم نے یہ بھی سوچا اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے, تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں, پھر یہ کس طرح سے اسے نظر چرا جاتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں، پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کریں۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا، فمن آمن و اصلح، جو بات مان لے، ایمان لے آئے، پھر اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہ لوگ کسی خوف اور کسی رنج میں نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ ایمان اور عمل صالح ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جتنا ایمان بڑھے گا اتنا عمل صالح ہوگا۔ اس کے برعکس والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات رکھا، تو سمجھ لیجئے ہمارا ایک خیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو نعمتیں چھین لیتا ہے، اور جب خوش ہوتا ہے تو بہت دیتا ہے۔ یہ ایک کامن بلیف بنتا جا رہا ہے آج کے دور میں امت مسلمہ کا بھی۔ اپنے بچوں کو بھی ماں کہتی ہے، بیٹا نماز پڑھو پھر بہت عیز آئیں گے، بیٹا نماز پڑھ لو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں یہ چیز دیں گے۔ یاد رکھیے یہ ان کو میٹیریلسٹک بنانا ہے، یہ سوچ کو پروموٹ کرنا ہے کہ جب تم عبادت کرو گے اس سے دنیا کی نعمتیں ملیں گی، حالانکہ یہ سراسر مشرکانہ عقائد ہے۔ مشرکین کلچر کو دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں ہماری دیویاں ہم پہ راضی ہوتی ہیں تو ہمیں بارشیں دیتی ہیں، ہماری دیویاں ہم پہ خوش ہوتی ہیں تو دولت بانٹتی ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون جو ہم نے ان آیتوں میں پڑھا اس کو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسا بالکل نہیں کرتے۔ عذاب کی پہلی قسط نعمتوں کی صورت میں آتی ہے، فراوانیوں کی صورت میں آتی ہے، پھر جب لوگ ان نعمتوں کو پا کر نعمتیں دینے والے کو بھول جاتے ہیں۔ سوچیے کوئی بھی نعمت، اب اس میں آپ کسی کی بھی سوچ لیں، اور بہت ہی بہتر ہے کہ ہم اپنے اوپر ان چیزوں کو لیں تاکہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق ملے۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے نا تو اصل میں یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا آغاز ہوتا ہے۔ جب وہ نعمت ملے اس نعمت کو پا کر اگر اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے ساتھ چلتے جیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھاتا جاتا ہے، پھر وہ نعمت انعام بن جاتی ہے۔ لیکن فلما نسوا ما ذکروا به، جب نعمت کو پا کر بھول جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جب وہ خوب مستی میں، جب بالکل وہ اس کے اندر ڈرنک ہو چکے ہیں یا اس نعمت کو پانے لینے میں وہ ایک کریو کی حد تک غصے میں کریزی ہو جاتے ہیں دولت کے لیے، تو اچانک پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ وہ اچانک کسی بیماری کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ کسی آگ لگنے کی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی کی موت کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اولاد کی نعمت ہے تو اولاد چلی جائے گی، مال کی تو مال کی۔ اب جب ہوش آتی ہے تو کہتے ہو ہو ہم آزمائے گئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آزمائش نہیں ہے، آزمائش اس سے پہلے کی تھی۔ دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی نعمتوں کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ بس اگر کسی کو بچہ ہو، کسی کے گھر بچہ ہو اور ہم جا کے اسے کہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش میں پورا اتارے، تو وہ مائنڈ کرے گا؟ ہم میں سے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ ہر بچہ امتحان کا ایک پرچہ ہے، ہماری ہر نعمت امتحان کا پرچہ ہے۔ اللہ نے شکل اچھی دی امتحان ہے کہ اس شکل کو پا کر تم دنیا کو سجا کے دکھاتے ہو، ماڈل بنتے ہو دوسروں کے ساتھ، ہو یا اس شکل کو اللہ کے آگے رکھتے ہو۔ اسی طرح دنیا کی ہر نعمت جو ہمارے لیے ہے اس کو پا کر رب کو یاد کرنا ہے۔ پھر اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ جن چیزوں میں ساری زندگی لگ جائے، موت کی صورت میں قبر میں پھر بھی تنہا بھیجے جاتے ہیں، مبلسون۔ امیجن کیجئے اللہ سب کو مبارک کرے، ان کے گھر، کپڑے، کھانے پینے، لیکن جو کچھ اس وقت میرے پاس ہے، مائی بلونگنگس، میرے کپڑے، میرے جوتے، میرے پرس، میرا گھر، میرا کراکری، جو کچھ ہے، کیا میں سب کو برت چکی؟ کیا جو کچھ ہے وہ استعمال بھی کرتی ہوں کہ دیکھ دیکھ کے بتوں کی طرح ان کو سجایا ہوا ہے، الماری کھول کے دیکھی اور رکھا اور بند کر دیا اور چیزوں کو سجا دیا، اور اس سے پہلے کہ میں وہ پوری چیزیں استعمال کروں اس کو بند کر دیا جائے؟ کس کو؟ میری زندگی کی کتاب کو۔ کتنے لوگ ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں تو بعد میں ان کے لوگ ان کی چیزوں کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں، کیا سوچ کر کہ ان کی یادیں ہیں؟ حالانکہ آپ یاد کریے کہ جب کسی کی یادیں قائم رکھیں گے تو اس کی یاد کبھی نہیں بھولے گی۔ ایک مومن تو اپنی چھوٹی سی چیز کو بھی صدقہ جاریہ بنا لے گا، وہ تو یہ سوچے گا کہ اللہ کی یہ دیوی نعمت ہے، میں خود استعمال کروں۔ لیکن جب ہم انہی کو بناتے ہیں، قبر میں کیا جاتا ہے ساتھ؟ اب میں جب 2-3 سال پہلے سنگاپور گئی تو مجھے ایک حقیقت کی خبر ہوئی۔ ہم کہیں تھے تو وہاں سامنے کو فیونرل تھا، کوئی چائنیز یا کوئی اس طرح سے نان مسلم لوگ تھے، تو جو ہماری ہوسٹ تھی تو انہوں نے مجھے ونڈو سے دکھایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ہٹ سی بنا کر کچھ لوگ کرسیاں میز ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو بات کا خلاصہ نکلا وہ کیا تھا کہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ان کے کلچر میں کیا ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے 8 دن تک کسی طرح کسی بھی گھروں کے بیچ میں کھلی جگہ لے کر ایک کیمپ کرتے ہیں، اس کی ڈیڈ باڈی کو اندر رکھتے ہیں اور باہر کرسیاں میز ہوتی ہیں، ان کے رشتے دار دوست شام کو آتے ہیں، خوب جا کے ایک دفعہ قبر نہیں ابھی ڈیڈ باڈی سامنے ہوتی ہے، پھر پھول رکھتے ہیں बाहर आकर बातें करते हैं, खाते पीते हैं, फिर क्या होगा जब उनके ख्याल में सब आ चुके हैं अपने स्केड्यूल के मुताबिक, फिर उसको जलाते हैं। कैसे जलाते हैं? जिंदगी में जो चीज़ किसी को पसंद होती है, अभी गौर कीजिएगा, मिसाल है आपको मर्सिडीज गाड़ी पसंद है, मर्सिडीज गाड़ी भी ली, इसी तरह उस मुल्क में कागज़ की बनी हुई चीज़ों का रिवाज है। सेम मिसाल iPhone 6 बना है ना, तो इसी तरह का एक डमी iPhone 6 में भी $3-4 का वो भी मिलता है। जिस शख्स को जो चीज़ पसंद होती है ना, एक तो वो ओरिजिनल चीज़ खरीदता है, फिर दूसरी उसी की डमी खरीद के अपने घर के अंदर किसी भी बैकयार्ड में या नीचे रख देता है। इसके बाद होता क्या कि जब वो मरता है तो लोग क्या करते हैं, उनका मिथ है ये कि वो उसको आग लगाने से पहले उसकी वो कागज की बनी हुई चीजों को आग लगाते हैं। यानी यहाँ कागज की गाड़ियों को आग लगती है, कागज का टीवी को आग लगती है, कहते पूरे पूरे कमरे भरे हुए लोगों ने अपने घरों में कागज और इस तरह की आर्टिफिशियल चीजों को रखे हुए। जब ये सारी चीजें उनके ख्याल में जल के उसका धुआं उसकी रूह को मिल गया, फिर उस शख्स को जलाते हैं, और गुमान क्या कि ये सब उसको अब वहां मिल जाएगा। ये बात सुनकर आपको तो हैरत हुई, लेकिन मैंने उनको भी ये बात कही और आपको भी यही कहती हूँ कि वो तो एक बेवकूफी करते दिख रहे हैं ना कि आर्टिफिशियल चीजें खरीदें, तो मैं और आप जो असल खरीद रहे हैं ये क्या। वमल हयात तो दुनिया इल्ला मताल गुरूर। आप कहते हैं कागज का बना हुआ आईफोन अगर धोखा है तो ये मेटल का बना हुआ ओरिजिनल कंपनी का ये क्या है। जिस तरह वो मट्टी की चीजों पे लग रहे हैं, वो कागज की चीजों पे, क्या आज एक मुसलमान उम्मत को भी यही कुछ नहीं दिख रहा? तो याद रखिए, जगह ये दुनिया दिल लगाने की नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुन फिर दुनिया का अन्ना का गरीबन, अजनबियत की जिंदगी बसर करो, दिल दुनिया हाथों में हो तुम्हारे दिल में ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, किसी बदकार की नेमतों को देखकर उस पर रश्क ना करो, बस आप गुजरे करें वाह क्या विला है, कितने खुशकिस्मत हैं, क्या इसमें रहते होंगे, हो सकता है आपको उसमें से नाचने की गाने की आवाजें आए। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम्हें नहीं पता कि उसको अल्लाह ताला इसकी तरह से किस तरह पकड़ रहा है। तो नेमतों को पाकर नेमतों में खो जाना, ये अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ को लाने का है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी की तरफ इशारा किया गया, फरमाया, ए नबी कुल ला अकुलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, ए नबी इनसे कहो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना मैं गैब का इल्म रखता हूँ, ना मैं ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं, मैं तो सिर्फ इस वही की पैरवी करता हूं जो मुझ पर नाजिल की जाती है। फिर इनसे पूछो, क्या अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम गौर नहीं करते? यानी बाज दफा क्या होते हैं कि मतलब नेम जो उनके पास चीजें होती हैं, मिसाल है कि एक आंखों वाला है और एक अंधा, 3 सेकंड तक गौर करे कि क्या अंधा और देखने वाला बराबर हो सकते हैं? और चंद सवाल भी खुद से पूछिए, अगर मेरी आंखें ना होती तो मैं इस दुनिया को कैसे देखती? अगर मेरी आंखें काम ना करती तो क्या मैं इस दुनिया की नेमतों से लुत्फंदोज हो सकती कि जो कि अल्लाह ताला ने मुझे दी है? इमेजिन कीजिए, जो अल्लाह की दी हुई नेमतों का सही इस्तेमाल ना करे, फिर बताइए कि अल्लाह सुभान व तआला उसको कैसे वो नेमतें अता करे। अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि हम अल्लाह की नेमतों को पाकर अल्लाह के और शुक्रगुजार बनने वाले बन जाएं। और फरमाया, नबी तुम इस इल्मे वही के जरिए से इन लोगों को नसीहत करो जिसका खौफ रखते हैं। इसको हाईलाइट कीजिएगा, किसको नसीहत की जाएगी? जो खौफ रखता है। कुरान सिर्फ उसको समझ आता है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा। देखिए, कुरान पढ़ने वाले बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं। कुछ वो लोग होते हैं कि जो सिर्फ तनकीद के लिए सुनते हैं, चलो जरा इसको भी सुनते हैं ये क्या कहता है, चलो उस जगह भी जाकर देखते हैं उनके क्या व्यूज हैं। जो जजमेंटल बनकर कुरान सुनेगा उसको कुरान में 70 नक्स दिखेंगे, और बुढ़ाने वाले में तो हो सकता है 700 नक्स दिखेंगे। जो कुरान को इंटेलेक्ट के बेस पे सुनेगा, चलो चेक करते हैं भला कुरान क्या कहता है, वैसे मेरा बिलीफ तो साइंस पे, और साइंस जो कहती है मैं उसके साथ बहुत ही ज्यादा मुतमईन हूं, उसको कुरान समझ नहीं आएगा। हालांकि कुरान सिर्फ उसको समझ आता है जो खौफ रखता है। जब हम कुरान सुनते हैं, इस वक्त आप में से वो साथी जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आई थिंक जो बात मैं कहूँ वो आपके लिए भी ऐसे ही होगी, जब हम पहली दफा कुरान सुनते हैं ना तो हमें बहुत खौफ आता है, क्योंकि हर बीमारी अपने अंदर दिखती है। जैसे आप किसी भी बीमारी के बारे में डॉक्टर से कोई ऐसी वर्कशॉप अटेंड करें या कहीं जाएं कि जी ये, तो आपको सारे सिम्टम्स अपने अंदर दिखते हैं। अब जब इंसान को अपने अंदर खराबियां दिखे तो इसके बाद दो रवैये उभरते हैं। एक रवैया क्या है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों को छोड़ दे, नो प्रॉब्लम। जैसे डॉक्टर ने कहा आपके जिससे में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आपके अंदर ये कमी है, वो आप वो फूड छोड़ देते हैं जिससे ये होता है, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरी सूरत है वो कहते हैं कुरान ही सुनना छोड़ दो, نہ سنو نہ عمل کرو. تو اپنی زبان میں کہ نہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ, نہ چیک اپ کراؤ, نہ کسی مشین میں جاؤ کہ دیکھو کہ ہے کیا اور فائدہ کیا, کہ موج کرو. تو وہ موج کتنے دن کی ہوگی؟ آج اگر آپ نے اپنا کولیسٹرول لیول نہیں بیلنس کیا تو اچانک حادثہ ہوگا, بدل کام کرنا بند کر دے گا. تو یاد رکھیے, خوف موٹیویٹو ہے. خوف سب سے بڑا موٹیویشن ہے انسان کے لیے, جس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے. مثلا آپ سب یہاں بیٹھے ہیں, اللہ نہ کرے ایک چھوٹا سا کاکروچ بھی فلور پہ آپ میں سے کسی کو دکھے, تو آپ کبھی بھی یہاں غور سے نہیں بیٹھیں گے, غور سے نہیں سنیں گے, گھبرائیں گے. اور دوسرا موٹیو جو ہے یہ امید ہے. یہاں بیٹھے اور ایک دم باہر سے آواز آئے کہ جو یہ 5 منٹ کے اندر آ جائے اس کو $100 ایچ ملیں گے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے آزمائش ہو جائے یہاں بیٹھنا. انسان جب خوف میں ہوتا ہے نا تو اس کو سوال نہیں سوچتے. قرآن سن کے بہت ہی کوشچن کرنا, یہ کیوں, وائے کیوں, دس کیوں, دیٹ کیوں. اور خاص طور پہ میں سوچتی ہوں کہ اس وقت ہم اتنا تیزی میں گزرے ہیں کہ اس کے اندر تو مجھے کوئی بات چھیڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ میں پوری بات نہ سمجھا سکوں وقت کی کمی سے, اور ان کے ذہنوں میں اتنے سوال ابھرنے لگے. تو جب خوف آتا ہے نا سب سوال بھول جاتے ہیں. کبھی آپ کسی اسٹوڈنٹ کو یاد کریں, اپنے وقت سوچئے کہ کبھی گھبراہٹ میں پیپر کھولا تو سب لگا بھول گئے, کیونکہ کسی چیز کا خوف تھا. ایک دفعہ پولیس مین روک لے نا اور پوچھے شو می یور پیپر, تو ایک دم ہاتھ کانپتے, پتہ نہیں ہیں گاڑی میں کہ گھر تو نہیں نکال دے, دوسری گاڑی میں تو نہیں تھے. تو جس کو خوف ہوگا نا اس کو سوال نہیں سوچیں گے. سب باتیں یاد, جو قرآن سن کر جو انٹلیکچولی لوگوں کے اندر کوشچنز ہیں اور جو ریزنٹمنٹ ہے اور جو قرآن کے اوپر اتنی تنقیدیں کرتے ہیں, یاد رکھیے یہ خوف کی کمی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اپنا سچا خوف دے دے. فرمایا خوف کیا ہے؟ کہ کبھی اپنے رب کے سامنے سال میں پیش کیے جائیں گے کہ وہاں اس کے سوا کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے. شاید کس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں. ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ, اور جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے رہتے ہیں, انہیں اپنے سے دور نہ بھیجو. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بوجھ ان پر نہیں, اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. مکہ والوں کا ایک مسئلہ تھا, کہتے تھے ہم بڑے لوگ ہیں, وی آر ان لیڈس انفیوشنل, اور ہم بہت پڑھے لکھے اور دولت مند لوگ ہیں اور سردار ہیں. تو اللہ کے نبی آپ اپنی محفل کو خاص ہمارے لیے کیجیے, باہر لکھ کے لگا دیجیے نو آیاز, نو ڈرائیورز, نو تھرڈ گریڈ پیپل, کیوں دس اینڈ دیٹ. ہمیں مزہ نہیں آتا ان کے ساتھ بیٹھنا. ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں پر سب وہاں بیٹھے ہوں گے نا, پھر ہمیں مزہ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتے ہیں آپ ان کا یہ فرمائشی پروگرام ریجیکٹ کر دیجیے. یاد رکھیے کہ قرآن سے صرف وہ فائدہ لے گا جو اپنی ہستی کو مٹا کر بیٹھے گا. اگر کسی نے یہ ڈسکریمینیشن چاہا کہ میرے لیے تو ایک خاص سیشن ہو, میرے سکیل کی عورتیں اور میں تو فلاں اور فلاں اور میں تو اتنی شہرت والی اور مجھے تو اتنے لوگ جانتے ہیں, تو اس کو قرآن تو ہو سکتا ہے مل جائے گا, ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت اسی کو ملتی ہے جو حقیقت میں لے کے آتا ہے. کیا کہتے ہیں, ان سے بو آتی ہے, ان سے پسینہ آتا ہے. ایک بندہ مرسڈیز میں فل اے سی میں بیٹھ کر آئے, ایک چار بسیں بدل کر آئے, ٹرینوں میں دھکے کھا کر گئے, ہو سکتا ہے اس کے پاس اسمیل آ جائے پسینے کی. لیکن جب آپ کو ایک خوبصورت چیز کی تڑپ ہوتی ہے تو آپ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. تو اللہ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب کو بتا دیا کہ لوگوں کی خوشی پہ اگر وہ لوگ جو اتنی سنجیدگی سے سننا چاہتے ہیں, یہ تو اپنے اندر کا بت جمع کر کے سن رہے ہیں, کچھ تو ایسے ہیں کہ جو مٹے ہوئے سن رہے ہیں, تو آپ نے ان کو بالکل بھی الگ نہیں کرنا. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال دیا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا یہ ہیں وہ بندے جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل ہوا, ہاں کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا.